نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير سورة انفطار آیت نمبر 1 سے 19 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انفطار ترتیب کے اعتبار سے 82 یعنی 82 نمبر کی صورت ہے ایک رکوع اور 19 آیات ہیں 19 آیات ہیں 80 یعنی 80 کلمات ہیں اور 327 حروف ہیں صورت کا نام پہلی ہی آیت انفطار سے ہے فا تو را فترا سے لفظ انفطار کسی چیز کا پھٹ جانا قیامت ہی اس صورت کا بھی موضوع ہے مکی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے اس صورت میں اس طریقے سے قیامت کی منظر کشی کی گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل وہاں پہنچ گئے اور اس کا حصہ بن گئے جب کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی جاتی ہے تو اس کا اثر زیادہ دکھتا ہے مسند احمد ترمذی ابن منظر طبرانی اور حاکم اور ابن مردویہ یہ ساری روایتیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ روزے قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سورت تکویر سورت انفطار اور سورت انشقاق پڑھے اب آگے ہم یہی صورتیں پڑھنے والے ہیں ان میں سے یہ سورت انفطار ہے اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی کہ جب قیامت کا دن پیش آئے گا تو اس وقت ہر شخص کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ احساس دلایا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تیرا رب جو تجھے اتنے پیار سے بناتا جس نے تجھے اتنا کچھ دیا کیا تو اس کو بھول کے زندگی بسر کرے گا حقیقت ہے کہ پورا 30واں پارہ جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے اور ہر دم بیداری اللہ تعالیٰ اس پارے کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر شعور کی دنیا میں آنے لگیں تو دیکھتے ہیں کہ صورت انفطار میں کیا ہے چونکہ منظر کشی ہے اس لیے ایک ہی دفعہ میں پوری صورت کو پڑھنا پڑے گا جہاں تک ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ السماء انفطرت و اذ الکواکب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہنے لگیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر انسان جان لے گا جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ رہا تھا ایسا زبردست قسم کا آغاز ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھ رہے ہیں امیجینیشن میں لائیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں ایک دم اس کے اوپر سے آسمان پھٹنے لگے چھت گر جائے ستارے آپس میں زوردار آوازوں سے ٹکرانے لگے دریاؤں کے اندر آگ لگ جائے اور ساتھ ہی قبروں کے اندر سے مردے باہر نکلنے لگے کیسا منظر ہوگا کیا یہ منظر ہمیں باقی تمام چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دے گا ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو جس طرح آج دنیا چل رہی ہے ایسے ہی چلتی رہے گی کوئی ایک چھوٹا سا حادثہ ہماری زندگی میں پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی کوئی اور بات ہوتی ہے تو ہم پھر لفظ قیامت بولتے ہیں لیکن ان ساری کہی سنی بولی ہوئی باتوں سے ہٹ کر اصل قیامت کو اپنے شعور میں لے کر انسان آئے تو اس کی اس دنیا میں مٹھاس ختم ہو جاتی ہے کوئی چیز اس دنیا کی اس کو میٹھی نہیں لگتی بالکل اسی شخص کی مثال کی طرح جو پچھلی صورت میں دی گئی کہ اگر دریا میں ڈوبتا ہوا شخص کسی چیز کو چٹان سمجھ کے اس پہ کھڑا ہو جائے اور تھوڑی دیر میں اس کو پتہ چلے کہ یہ تو چٹان نہیں ایک ٹائم بوم ہے تو کیا اس کے اوپر کھڑا ہو کر کوئی فن اینڈ کچھ اس قسم کا کام کرنا چاہے گا جو اس کو اللہ کی نگاہوں میں گناہگار کر دے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ اپنے آپ کو مجرم قرار دے دے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان اس دنیا پہ اتنے مزے سے رہتے ہوئے گناہوں میں شیر کیوں ہوتا ہے؟ شعور کی کمی ہے، صرف شعور کی کمی ہے۔ گھر کو آگ لگی ہو تو اس وقت کوئی من پسند چیزیں دیکھتا نہیں رہ سکتا، کسی کی موت کی خبر سن لے تو انسان ویسا نہیں رہ سکتا، لیکن کیا کیا جائے اس مستی کا اور کیا کیا جائے اس بے خودی کا کہ بار بار قیامت کی خبریں سن کر بھی ہمارے دل اس قیامت کے لیے تیاری کرنے والے نہیں بنتے، کہ اس وقت بھی قیامت ہمیں ایک کھیل اور ایک مذاق لگتی ہے، ہم بات کرتے ہیں سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا دل پھر ویسا ہو جاتا ہے، ہم جس سوچ کے ساتھ آتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان تو پھٹے گئے، صرف ایک چھت کے پھٹنے کو تصور میں لائیے اور اس سے آپ لے لیجئے کہ جو چھت اس وقت ہمارے ملک کے اوپر ہے وہی پاکستان کے اوپر ہے، وہی چھت امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، روس اور ساری دنیا کے اوپر ہے، اور جنہوں نے کبھی کسی گھر کو گرا کے نیا گھر بنایا ہوگا وہ اس منظر کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ صرف ایک جگہ سے آپ چھت کو تھوڑا سا توڑیں، پورے گھر کی چھت ہل جاتی ہے، ہلکی سی ضرب پڑ جاتی ہے نا کسی ایک جگہ، تو پورے گھر میں کئی دن تک چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا حادثہ ہوا تھا، ہم جہاں تھے تو وہاں باہر کی دیوار پہ کسی نے گاڑی ماری، تو اس وقت تو جو حالت ہوئی سو ہوئی کہ سامنے کا جو ڈور تھا وہ ٹوٹا اور پہلے والا جو ڈور تھا، کمرہ تھا، اس کی چیزیں ٹوٹی، لیکن ہم کئی دن تک دیکھتے رہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، ایک دم پیچھے والے کمرے کی شیلف گر گئی، ایک دن اسی طرح کوئی چیز دوسری گر گئی، کتنے دن تک اثر رہا کہ خوف لگتا تھا کہ اب ہم اس بلڈنگ کے اندر ہیں تو کسی وقت کچھ بھی گر سکتا ہے۔ تو جب اس پوری دنیا کی چھت ٹوٹے گی، جب یہ چھت پھٹے گی، آسمان پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ اور آسمان پہ ستارے جو ہیں وہ چپکائے ہوئے نہیں ہیں موتیوں کی طرح، بلکہ پروئے ہوئے ہیں، اور کبھی کڑھے ہوئے سوٹ کو دیکھیے، ایک دھاگا کہیں سے کھینچتا ہے نا تو آہستہ آہستہ ساری کڑھائی جو ہے وہ کھینچنے لگتی ہے، ایک ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو سارے موتی اتر اتر کے گرنے لگتے ہیں، آسمان پہ پروئے ہوئے ستارے ہیں، موتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ منظر سامنے آئے گا، آسمان تو پھٹے گا، اس پہ ٹکے ہوئے ستارے بھی آپس میں ٹکرانے لگیں گے، اور یہ ستارے ایسے نہیں ہیں جو ہم لوگ ستارے سے سوچتے ہیں، یہ ستارے بڑی بڑی گلیکسیز ہیں، ان کے اندر نہ جانے کیا کچھ ہے، صرف اسے ایک زمین کا ہم تصور نہیں لا سکتے، کہاں باقی چیزوں کو لے کر آئیں۔ جب اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے یہ سب ٹوٹیں گے، ان تصرا، لفظ نصر ہے اس میں پروز کے معنوں میں، نصر شعر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بکھرا ہوا کلام، ستارے بکھریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کون سا ستارہ کدھر تھا۔ آج لوگ ستاروں سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ستاروں کو تو خود بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس دن بکھر جانا ہے اور کل کا دن ہمارے لیے کیسا دن آنے والا ہے۔ یہ تو آسمان کی باتیں تھیں، آسمان پھٹے گا، دراڑیں پڑیں گی، شگاف پڑیں گے، ستارے ٹوٹیں گے، لیکن قیامت کا اثر سمندروں پہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہنے لگیں گے، فَجَرَ، پھٹنا، کسی چیز کا وسیع پیمانے پہ پھٹنا۔ پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے کہ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سَجَرَ سے، یہاں کہا گیا کہ سمندر پھٹیں گے۔ اگر آپ ان دونوں آیتوں کو جمع کر لیں تو ایسے لگتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا محدود نہیں ہوگا کہ صرف خشکی تک رہے، بلکہ پوری زمین جو ہے اس سے متاثر ہوگی۔ سمندروں کے پھٹنے اور ان کے اندر آگ لگنے کی اصل کیفیت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن جو بات تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو سمندروں کی تہہ پھٹے گی۔ آپ امیجن کریں کہ گھر کا فرش پھٹے، جب تہہ پھٹے گی تو سمندر کا پانی زمین کے اندر جائے گا، اور زمین کے اندر آگ ہے، وہ پانی جو ہی زمین کے اندر جائے گا نا تو آگ کے اوپر پانی پڑتے ہی پانی بھاپ بن کے ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ ہو جائے گی، اور جب دونوں الگ ہوں گی تو دونوں میں آگ لگ جائے گی۔ امیجنیشن میں آ رہا ہے؟ جلتی ہوئی آگ کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو دھواں اٹھتا ہے، وہ دھواں اصل میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ٹوٹنا ہوتا ہے، اور یہ دونوں جلنے کا کام کرتی ہیں۔ جب آگ میں پانی جائے گا، پانی بھاپ بنے گا، جو ہی بھاپ بن کے اوپر اٹھے گا ان میں آگ لگے گی اور ایک چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا، वैजल बिहार उफज्जिरत, और चलते चलते पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। आपने कभी कोई मंजर देखा या सुना हो टीवी की स्क्रीन पे, या कभी किसी ने आपको बताया, कभी तेल के कुओं में आग लग जाती है, कहीं तेल की टंकियां रखी हो ना, बस एक दफ़ा आग लगी सो लग गई, फिर ख़त्म नहीं हो सकती। क़यामत के दिन समंदर इस तरह से आपस में टकराएंगे, आप देखिए कि अगर आप ग्लोब को देखें ना, तो सारे पानी के जो मजमूए ना, उनको आप जमा करेंगे ना, तो उस सब के अंदर, यानी अगर आप बाय शिप ही दुनिया के एक हिस्से से कोई चीज़ दूसरी जगह भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, क्योंकि एक पानी का टुकड़ा किसी दूसरे पानी के टुकड़े से जुड़ा हुआ है, और पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। पानी में अगर आग लग गई तो आप सोचिए कि फिर बाकी जगह आग लगना कितना आसान होगा। पानी तो आग को बुझाता है, लेकिन क़यामत का धमाका उन समंदरों को फाड़ देगा। वैज़ल क़ुबूर बोसीरत, और जब कब्रें ज़ेरो ज़बर कर दी जाएंगी, उलट पुलट कर दी जाएंगी। आज मर्दों को जब हम कब्र में दफन करते हैं, तो उस मंजर को ज़रा ज़हन में लाइए, कितनी गहराई में कब्र खोदी जाती है। तकरीबन पूरे एक इंसान के कद के बराबर जगह नीचे खोदी जाती है, फिर उसके अंदर मुर्दे को रखा जाता है, फिर बांधा किया जाता है। जब ज़मीन हिलेगी तो फटेगी ना, आगे हम पढ़ेंगे सूरह ज़िलज़ाल में, इज़ा ज़ुलज़िलत अल-अर्ध ज़िलज़ालहा वअख़रजत अल-अर्ध अस्क़ालहा। ये जो ज़मीन ने अपने सकल छोड़ने हैं ना, बोझ निकालने हैं, उसमें मुर्दे भी हैं। आज दुनिया में जब किसी को हम दफन करते हैं, तो हम कहते हैं अब ये कहाँ जाएगा, ये किस तरह से अब निकलेगा, इसको तो अब कोई नहीं निकालता। कभी कभी आप सुनते होंगे कि फलां इलाके में कब्र को फाड़ कर कुत्ते जो थे वो लाशों को खाने लगे। कितनी गहराई में, अब नीचे से जब ज़मीन फटेगी, तो जब ज़मीन खुलेगी, उसके अंदर जितने मादनियात, जितने इंसान, जो कुछ है वो पीछे आते ना। पहली तीन आयतों में क़यामत के पहले मरहले का जिक्र है, और इस आयत में अब दूसरे मरहले का तस्करा है। इसको नफ़ा बास कहते हैं। कब्रों से खोले जाने से मुराद लोगों का ज़िंदा हो के वहाँ से निकलना, और उस वक्त उनको कहा जाएगा कि अब निकलो। कोई भूत बंगले की कोई कहानी सुनी हो, कोई जाके ऐसी जगह देखी हो, कभी लोगों को, बच्चों को हंसाने और डराने के लिए लोग ऐसी जगहों पर कोई खौफनाक जगह बना देते हैं, हॉरर हाउस बना देते हैं, और उसमें अमूमन ढांचे दिखाए जाते हैं, वो तो एक डमी होते हैं। कई लोग जाते हैं, डरते हैं, रोते हैं, फिर इंजॉय करते हैं, लेकिन ये कोई फन नहीं होगा। उस वक्त हकीकत में कब्र फटेगी और मुर्दे बाहर आएंगे। ज़रा इमेजिन तो करें, हम यहाँ बैठे हैं और अंदर दरवाज़ा खोल के कोई मुर्दा आ जाए, पट्टियों में बंधा हुआ लाश, कफन के अंदर लिपटा हुआ, कैसा लगेगा? और क्या वो भूत बंगले का मंजर होगा कि चारों तरफ मुर्दे होंगे और इस तरह उठ उठ के देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया? ये तो बातें थी सिर्फ कस्मों की। होगा क्या असल कहानी ये नहीं है क़यामत की? आप कहते हैं छत गिर जाएगी, ये हादसा क़यामत का नहीं, फर्श फट गया, दीवारें गिर गईं, मुर्दे निकले, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धमाका जो उस दिन होने वाला है, आलिमत नफ्सुम्मा क़द्दमत वअख्खरत, ये है असल धमाका है क़यामत। वो तो कायनात की क़यामत थी ना, ये इंसान के इस 5 फुट की क़यामत है। होश गुम हो जाएंगे, हाथ ठंडे पड़ेंगे, ब्लड प्रेशर डूब के नीचे चला जाएगा कि अल्लाह के बंदे तूने किया क्या। आज हर बंदा जान लेगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या ज़िंदगी की तरजीहात थी, क्या पीछे छोड़ा, क्या आगे रखा। कायनात के अंदर आने वाली तब्दीलियों से इंसान को अपने हालात की तब्दीलियां नज़र आने लगेंगी। ज़िंदगी में जो खुद किया वो क्या था, जो अपने पीछे छोड़ दिया, दूसरों ने उसको देख देख के किया वो क्या था। तुम्हारी मस्तियों के इस ज़मीन पर क्या असरात मुरतब हुए वो क्या थे, और तुमने अपनी ज़िंदगी को जिन चीज़ों में लगाए रखा था बताओ वो क्या थी। पीछे हम देख रहे हैं तकरीबन हर सूरत के अंदर ये जुमला आ रहा है, किसी न किसी तरह हटकर। सूरत क़यामत में आया था युनब्बा अल-इंसानु मा क़द्दम व अख़र, उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। फिर इससे पिछली सूरत में आया, उससे पिछली सूरत में आया, वो सारे मफहूम जहन में रख लीजिए जो हम पीछे कर भी चुके लेकिन اس کے اندر ہمیں جو بات اپنے لیے سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو نہ صرف اپنے ماضی قریب کے اعمال دکھیں گے، جیسے میں آج ہوں تو مجھے اپنے کل کی کیوی نیکیاں یا گناہ یا اس سے پیچھے کی، بلکہ ماضی بعید کے کیے ہوئے گناہ اور نیکیاں بھی دکھیں گے۔ ہمارے تو ریکارڈز خراب ہو جاتے ہیں نا، کچھ عرصہ گزر جائے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پچھلے سال کا، پچھلے مہینے کا بھی شاید ہی ہو، کسی کے گھر میں بل بھی ڈول رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اچھا یہ بھی جمع کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میچور ہونے سے، یعنی اخرا کیا ہے آپ کہہ لیں کہ پیوبرٹی کی ایج کے بعد انسان کے گناہ یا ثواب لکھے جاتے ہیں، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ سوچے اپنی 12 سال کی عمر اور اس کی کوئی نادانیاں، اس کی کوئی حماقتیں، ابھی جذبات نئے نئے، پتہ ہی نہیں تھا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری 12 سال کی نیکیاں تو کم ہی ہوتی ہیں اس دور میں اگر تربیت اچھی نہ ہو، اور بدیاں کھول کے رکھ دے گا۔ آج ہم لوگوں کے اندر بڑے معروف پھر رہے ہوں گے کہ قرآن پڑھ لیا، ماشاءاللہ 29 پارے بھی ہو گئے، اب تو 30واں بھی آدھا ہونے والا ہے۔ پتہ لگے گا کہ 12 سال کی عمر میں کیا کیا تھا۔ ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے، جوانی اور بڑھاپا دونوں کو ماں قدم اور اخارہ میں لے لیں، اگر بوڑھے ہو کے مرے تو اخارہ یہ ہے، تو جوانی کیا ہوگی؟ قدم بڑھاپا اور اخارہ جوانی ہے، جوانی میں گئے تو بچپن، یعنی ہر بندہ اپنے پیچھے دیکھے، اپنی زندگی کو جھانک کے دیکھے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو تو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کیا، پچھلی چیزیں بھی اس لیے یاد دلائی جائیں گی کہ اگر توبہ کر کے پلٹ چکا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ماں قدمت و اخرت، پھر اچھے اور برے عمل جو کیے دونوں، قدمت اچھا اور جو آگے بھیجا اپنی زندگی میں، اور اخرا جو اس کو دیکھ کر دوسروں نے کیا، صدقہ جاریہ۔ ول تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا، کس طریقے سے ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، وٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ۔ ہم جن بچوں کے لیے مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں نا، اگر ان کا دین نہ بچا تو وہ مال ہمارے کام نہیں آئے گا۔ موٹے موٹے آنسوؤں سے روتے ہوئے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ دولت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن بچے نہیں رہے، نہ اللہ کے بندے بنے نہ اپنے بچے بنے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا، ہم نے اتنی محنتیں کی، ہم نے جوانیاں بڑھاپے میں بدلا لی، صحت بیماری میں بدل گئی، ہمیں ملا تو کیا ملا۔ اور اسی طرح ماں قدمت و اخرت، سوسائٹی پہ تمہارے اعمال کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ کسی محفل سے ہو کے گزرتی تھی تو وہاں کا رنگ کیسا ہو جاتا تھا، اور جوش اور سر اور تال لگتا تھا، یا لوگ کچھ اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگ جاتے تھے، کچھ سوچنے لگ جاتے تھے۔ اومیشن اینڈ کمیشن، یہ ہے قدمت اور اخرت۔ اللہ حکم، اللہ ہی ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے تو ڈال دے، لیکن انسان خود پہ رحم کمی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے تو آج تم خوش ہوتے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورۃ قیامت میں ہم پڑھ چکے، خبر دیا جائے گا ہر انسان جو اس نے آگے چھوڑا اور پیچھے چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیکی کا رواج ڈالا، اس کے بعد جتنے لوگ وہ نیکی کرتے رہیں گے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور جس نے کسی برائی کا رواج ڈالا اس کو اس برائی کا نقصان ملتا رہے گا، بعد میں جتنے لوگ اس پہ کریں گے وہ کام اس کو بھی یہی کچھ ملے گا۔ اور اسی طرح ایک آخری بات کہ اللہ کے کن حکموں کی تعمیل کی، ان کو بجا لایا اور کن کو پیچھے ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، سب کھول کے رکھا جائے گا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شیشے کا بنا ہوگا وہ دن، ہر چیز، ہم انسان بھی شیشے کے بن جائیں گے، ہمارے اندر سب کچھ تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ غرہ، غرور، مغرور، دھوکہ، تو رب کے بارے میں دھوکے میں رہا، تو یہی سوچتا رہا وہ بڑا غفور رحیم ہے، میں گناہ کرتا جاؤں گا وہ بخشتا جائے گا، تو یہی سوچتا رہا کہ میں نمک حرامیاں کرتا رہوں گا اور وہ میری قدردانیاں کرتا رہے گا، کیا ہو گیا انسان؟ دیکھیے کتنے پیارے انداز سے غافل انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ کس محبت بھرے اسلوب سے اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں انسان کو کہ انسان تو اپنے رب جو کہ کریم ہے، کرم والا ہے، لطف والا ہے، جس کی آغوش رحمت میں پل کے تو جوان ہوا، جس کے انعامات کو پا پا کے، جس کے بچھائے ہوئے دسترخوان سے کھا کھا کے تو بڑا ہوا، جس رب نے تجھے اتنی نعمتیں دی تو نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ دھوکے میں چلا گیا۔ دو طرح کا دھوکا ہے انسانوں کو۔ نمبر ایک، اللہ نے تو کرنا ہی کرنا ہے معاف، میں کروں نہ کروں اچھا کام وہ تو پکڑے گا نہیں، مجھے چھوڑ دے گا۔ اور ایک دوسرا دھوکا دوسرے عجبے، اس نے نہیں مجھے چھوڑنا، آگے تو میرے لیے ہلاکت ہے، لو آج دنیا میں موج مستی کر لوں۔ یہ دو دھوکے ہوتے ہیں، ایک گناہوں پہ جری ہونا اللہ کو غفور و رحیم سمجھتے ہوئے، اور ایک نیکیوں کو چھوڑ دینا یہ سوچ کے کہ ہمیں نمازوں نے کیا دینا ہے، ہماری نمازوں پہ کوئی جنت تھوڑی ملنی ہے، وہ تو اس نے اپنی رحمت میں کرنی ہے۔ یہ ہے ما غرک بربک الکریم، اس محسن پروردگار کے احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو شکر گزار ہوتا، تو احسان مند ہو کر زندگی گزارتا، زندگی بسر کرتا، اس کی فرما برداری میں جیتا، تجھے موت آتی تو اس کے راستوں میں آتی، تیرا جینا ہوتا اس کے راستے میں ہوتا، لیکن تو نے سوچا ہی نہیں کہ تجھے کسی کے سامنے جانا بھی ہے، کسی نے تجھ سے حساب لینا بھی ہے ان نعمتوں کا، تو کبھی غور نہیں کرتا تھا کہ تیرا رب کتنا قادر تھا، تو جھوٹ بولے تیری زبان کٹ جائے، تو جسم کے جس عضو سے کوئی گناہ کرے وہاں فالج گر جائے، تو آنکھوں سے گندی چیز دیکھے تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں، تیرے ہاتھ غلط چیزوں کو تھامے تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، لیکن اس کی شان کریمی کہ اس نے تجھے چھوڑ دیا اور تو اس ڈھیل کو اس کی غفلت سمجھا۔ ما غرک بربک الکریم، دنیا میں اگر آپ دیکھیں ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا مل جاتی نا تو آدھے سے زیادہ گناہ نہ ہوتے، یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے دنیا میں کوئی جرم کرے نا تو اسپونٹینیسلی پولیس اس کو پکڑے اور سزا دے دے، تو جرم میں بہت ساری کمی ہو سکتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں تو فوراً پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کہ اللہ کی ذات بندے کو فوراً پکڑے، لیکن وہ نہیں پکڑتا، ول پاور دے کے، شعور دے کر بیداری کی کہ سوچو غور کرو یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن انسان اسی سے غفلت میں چل پڑا کہ دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے دھوکے میں پڑنے کی کوئی معقول وجہ ہے تیرے پاس؟ تو اس ذات کا اتنا محتاج ہے کہ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، پھر فسواک، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، وعدلک، پھر تیرے جسم کی تعدیل کی، معتدل کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں تجھے چاہا ترکیب دے دیا۔ پوری تخلیق کے مراحل، پہلے مرحلے پہ خلق، تخلیق جیسے جان پڑتی ہے نا بچے میں، یہ ابتدائی مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد فسوا کا، اعضا بننے شروع ہو جاتے ہیں تسویہ سے، ہر عضو اپنی اپنی جگہ پہ جا کے لگتا ہے، آنکھیں آنکھوں کی جگہ پہ بننی شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں پاؤں کی جگہ پہ، کان کان کی جگہ پہ، اور اس طرح سے ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعدلک، عدلک کیا، جس کو ہمارے ہاں فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں، تعدیل کہتے ہیں برابری کو، ایک ہاتھ کتنا لمبا ہے تو دوسرا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، ایک آنکھ کے برابر دوسری آنکھ، یہ ہے تعدیل۔ ذرا سوچیے، صرف اپنے چہرے کو آئینے میں رکھ کے سوچیے، ایک آنکھ اتنی موٹی بھینس جتنی اور دوسری آنکھ ہوتی ایک پتلی سی بندر جتنی آنکھ، کیسے لگتے ہیں؟ ایک ہونٹ اتنا موٹا کہ نیچے پیٹ تک لٹک رہا ہے اور دوسرا ہونٹ اتنا پتلا کہ باہر دان دکھے، صرف اپنی ہم شکلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فی ای صورت ما شاء، جیسا اس نے چاہا ویسا تجھے بنایا، تمہیں نہیں پسند اپنی شکل نہ صحیح، تمہیں اللہ کا دین کہاں پسند ہے، تمہیں اللہ کی دیوی شریعت کہاں پسند ہے، اگر تمہیں شکل بھی نہیں پسند تو نہ صحیح، تم چینج کراؤ اس کو، تم اس میں ناک لمبی کرو، پتلی کرو، جسم کو بدلو، اعضاء بدلو، تم جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں کرو کہ پوری تمہاری شکل بدل جائے، تمہاری مرضی ہے، لیکن اس نے بہت پیارا تمہیں بنایا۔ رکبک، رکیبہ کا لفظ سنے پیچھے، سوار ہونا، سورت الانعام میں ہم پڑھ چکے متراکبہ، دانے پہ دانہ چڑھاوا، سواری کو کہتے ہیں نا، سوار ہوتا ہے تو رکبک کے ہر جسم کا اس دوسرے کے اوپر یوں چڑھاوا ہے، سوار ہے. صرف اپنی پسلیوں کو دیکھ لیں کیسے ایک کے اوپر دوسری لگی ہوئی ہے، اسپائنل کارڈ کو دیکھ لیں، پیچھے کمر کی جو ہڈی ہے، جو مہرے کیسے رکبک ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا. تیرا تو اپنا وجود تجھے بتا رہا ہے کہ نہ تو خود بنا، نہ تیرے ماں باپ نے تجھے بنایا. کیا تمہاری آنکھیں اتفاق سے جڑ گئیں؟ تمہارا سارا جسم صرف اتفاقات کا مجموعہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر حقیقت میں تم نے آئینہ رب کی نظر سے دیکھا ہوتا دن میں چاہے ایک ہی بار سے ہی، تو تمہاری نظریں جھک جاتی، تم گناہ نہیں کر سکتے تھے. تم اس کی پکار پہ لبیک کہنے کی بجائے سستی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اللہ کی ذات انسان کو ماسٹر پیس بنا کے پیش کرتی ہے، شاہکار ہے انسان، جتنی مخلوقات ہے اس میں سب سے خوبصورت انسان ہے. اب دیکھیے کہ باقی جانور ہے نا، کوئی چل سکتا ہے، کوئی رینگ سکتا ہے، کوئی دوڑ سکتا ہے، کوئی صرف جس کو کہتے ہیں نا چوکڑیاں بھر سکتا ہے، جیسے ہرن ہے یا کچھ اس طرح کے جانور. انسان کو ذرا سوچیے، اگر ہم چلنے کی وجہ صرف چوکڑیاں بھر رہے ہوتے ہیں کیسے لگتے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچیے، ہم انسان ہوتے اور زمین پہ سانپوں کی طرح رینگ رہے ہوتے ہیں، کتنے ذلیل ہو جاتے ہیں. ہم انسان ہوتے ہم سیدھے کھڑے ہی نہ ہو سکتے، ہم گھوڑے یا گدھے کی طرح ہماری گردنیں جھک جاتی، ہم سیدھا کرتے وہ جھک جاتی، ہم سیدھا کرتے وہ جھک جاتی. فی ای صورت ما شاء رکب، دو ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا کر دیا. جانوروں میں جن کی دو ٹانگیں ہیں نا، وہ پیٹ پہ ہوتی ہیں، آدھا دھڑ پیچھے آدھا آگے، بیلنس کرنے کے لیے بیچ میں دو پاؤں لگا دیے، نیچے چھوٹے چھوٹے چپو لگا دیے ان کے پنجوں کے لیے. انسان کی ٹانگیں بیچ میں ہوتی. ذرا سوچیں، امیجن تو کریں کہ ہم یوں چلتے، یوں پھرتے دنیا میں، جیسے دوسرے پھرتے ہیں، بکری پھرتی ہے، مرغی پھرتی ہے، ہماری گردنیں یوں آگے لگی ہوتی. کسی جانور کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دے کے پھر آئینہ دیکھے تو آپ کہہ سکیں گے کہ واقعی میرے رب نے مجھے بڑا پیارا بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، صرف چہرے کی بات نہیں، جسم کا ایک ایک اس ایسا بنایا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا. 19 سے 20 کی چیز کوئی ہمارے جسم میں چینج برداشت نہیں کر سکتا. کسی بیمار کی خبر لینے گئے تو پتہ چلا کہ تکلیف کی وجہ کیا ہے، کہ دل کو پتلا خون چاہیے تھا، اس کے لیے گولیاں کھائیں تو پتلا خون ہو، لیکن دماغ کو گاڑھا خون چاہیے تھا تو دماغ برداشت نہ کر سکا اور دماغ کی نس پھٹ گئی. یہ انسان، میں اتنی حیران ہوں کل سے، میں سوچتی ہوں مجھے تو اپنی پچھلی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میرے دل میں کتنا موٹا خون گزرنا ہے اور میرے سر سے کتنا موٹا خون جانا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جس کی بات کو ہم سب سے پیچھے ڈالتے ہیں، ما قدم و اخر، جس کو لیز پرائرٹی دیتے ہیں. چار پیسے ملنے ہو تو ہماری کوشش دیکھیں، اور 4000 یا ان لمیٹڈ نیکیاں ملنی ہو تو ہماری کوششیں دیکھیں، ہمارا سونا دیکھیں، ہمارا جاگنا دیکھیں، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا ایٹیچیوڈ دیکھیں. میں کہتی ہوں اللہ کی نظروں سے خود کو دیکھیں تو تھپڑ ماریں اپنے اوپر، یہ کرتوت ہیں ہمارے. ہم اتنے لئے، ہمیں دنیا کے 4 پیسے مل جاتے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. ہمیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں اس قرآن کے ساتھ، کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیں گی کل کام، یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جیسا اس نے چاہا ویسا تمہیں بنایا، لیکن تمہارا حال کیا کہ کلا بل تو تکذبون بالدین، بلکہ تم تو روزے جزا کو جھٹلاتے ہو، کبھی زبان سے کبھی عمل سے. کچھ تو کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں آئی تو میں نے بچ جانا ہے، اور کچھ کہتے ہیں آ بھی گئی تو ہنس کے دکھا دیں گے، آ بھی گئی تو فلاں بابا جی آئیں گے ہماری مدد کر دیں گے، ان کو رشوت دیں گے وہ ہماری مدد کر کے دے دیں گے، اور دیٹس اٹ. کلا بل تو تکذبون بالدین، اگر دیکھیں تو کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کھول کے بتا دی کہ اصل تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا مالک یوم الدین، اسی طرح اب آپ تیسویں پارے میں دین کا لفظ بہت دفعہ پڑھیں گے، اور چار معنوں میں ہم اس کو قرآن میں دیکھ چکے، جس میں سے ایک معروف معنی وہی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور وہ کیا کہ انسان قیامت کے دن اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کے بدلے نہیں لینا چاہتا، پیپر دے دے اور دل چاہے کہ پیپر واپس نہ ملے، کیونکہ جو لکھا ہے وہ دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس چیز کو ایک انسان جھٹلانا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میری لکھی ہوئی کتابیں میرے سامنے آئیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے جو ویڈیو دیکھی اس کا ایک جملہ کیا تھا کہ امیجن کرو تم اپنی کتاب دیکھ رہے ہو ریڈز کی، اور اس میں تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی۔ کبھی ہم خود سوچے ہم کیا قیامت کے دن اپنے نامۂ اعمال کو دیکھ کر شرمندہ ہونا چاہتے؟ کو پرانی چیز اپنی ہی لکھی ہوئی دیکھے تو خود ہی شرم میں رہتے ہیں، یہ لکھتے تھے، ایسے سوچتے تھے، اتنی گندی لکھائی تھی، یہ تھی وہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بدلے کے دن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی ذات تمہارے لیے کتنے انتظام کرتی ہے، تم گناہ کر کر کے رکھتے ہو، اللہ ان کو چھپاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردے ڈالے، ان کو رسوا نہیں کیا، لیکن وہ اس کے لطف و کرم سے اور زیادہ غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ گناہوں پہ پکڑ آ جائے تو اچھی بات ہے، احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پکڑنے والا ہے، جب کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا نا تو ہم دن بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان کیا ہے جو کسی کے کہنے پہ کام کرے؟ میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ، ساری زندگی کے ہم دوسروں کے کہنے پہ کام کریں گے؟ کوئی دوسرا کہے کہ یہ چیز اچھی ہے کر لو تو ہم کر لیں گے، پھر تم خوشی خوشی کریں گے؟ کوئی دوسرا کہہ دے یہ بری چیز ہے، یہ بری حرکت ہے، یہ برا طریقہ ہے، ہاں ہاں بالکل چھوڑ دیں، ہمارے اپنے اندر شعور کب بیدار ہوگا؟ اب یہی حدیث بادہ یومنون، اب اس کتاب کے بعد بھی کوئی بات ہے جس پہ تم ایمان لاؤ گے؟ جو قرآن پڑھ کے نہ بدلا بتائے وہ خود کو پوچھے کہ وہ کیسے بدلے گا۔